بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین محترم, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 13 ستمبر 2013, مسجد جامع القرآن, قرآن اکیڈمی لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم حافظ عاقب سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں تذکیر بالقرآن کے ضمن میں سورہ مجادلہ کے مطالعے کا آغاز کیا.
الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفاء خصوصاً على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ. وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا, ذَٰلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا, فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا, ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمني رشدي واعذني من شرور نفسي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه, وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما, امين يا رب العالمين. سورة حديث کا مطالعہ اللہ کے فضل و کرم سے مکمل ہو چکا ہے. سورہ حدید کے بعد اگلی سورت ہے سورہ مجادلہ, اور یہ 28 پارے کی پہلی سورت ہے. سورہ حدید 27 پارے کی آخری سورت تھی, اور یہاں سے اب سورہ مجادلہ سے 28 پارے کا آغاز ہو رہا. یہ بات آپ کے علم میں ہے, والد محترم رحمہ اللہ بارہا بیان فرمایا کرتے تھے کہ سپاروں کی تقسیم تو بہت بعد میں ہوئی ہے, اصل تقسیم صورتوں کی تقسیم ہی تھی. سہولت کے پیش نظر کے ایک مہینے میں ایک مسلمان پورے قرآن مجید کی تلاوت مکمل کر لے, اس کو روٹین بنا لے, 30 پارے میں تقسیم کیا گیا, 30 دن ہوتے ہیں بالعموم ایک مہینے کے, کہ روزانہ ایک پارا جو ہے وہ تلاوت کر لیا کرے. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے دور میں یہ تقسیم موجود نہیں تھی سپاروں کی. اصل چیز ہے سورت. سورت اپنی جگہ ایک علم اور معرفت اور حکمت کا ایک شہر ہے. سور فصیل کو کہتے ہیں, جیسے شہر کے گرد ایک فصیل ہوتی ہے اور اس فصیل کے اندر شہر ہے, شہر میں بازار بھی ہیں, شہر میں مارکیٹس بھی ہیں, شہر میں گھر بھی ہیں, اس شہر کے اندر تمام ضروریات کا سامان ہے, لیکن اردد ایک فصیل ہے, وہ ایک یونٹ بن گیا پورا. اسی طرح حکمت, معرفت, ہدایت, شرعی احکام, یہ سب چیزیں جو ہیں قرآن مجید کی صورتوں میں ہیں, اور اس کے حوالے سے ہر صورت اپنی جگہ ایک مکمل شہر, اپنا اس کا عمود ہے, ایک مرکزی مضمون ہے, ایک خاص اس کی ایک اٹھان ہے, یہ اپنی جگہ موضوعات ہیں. لیکن بہرحال یونٹ کے اعتبار سے قرآن مجید 114 سورتوں پر مشتمل ہے. اور پہلا پارہ جو آپ کو معلوم ہے سورہ فاتحہ کے بعد الف لام میم سے جو شروع ہوا تو پارہ ختم ہو جاتا ہے، سورہ بقرہ تو ختم نہیں ہوتی، دوسرا پارہ بھی ختم ہو جاتا ہے، سورہ بقرہ پھر چل رہی ہے، تیسرے پارے کے وسط میں جا کے تقریباً وہ پہلی سورت سورہ فاتحہ کے بعد جو پہلی سورت ہے سورہ بقرہ وہ مکمل ہوتی ہے، تو یونٹ تو اصل میں وہاں مکمل ہوا۔ بہرحال یہ کچھ علمی سی بات ہے، تو اس میں سورتوں کی اپنی جگہ بڑی اہمیت ہے، ہر سورت کا اپنا ایک مضمون، اور سورت کے تمام مضامین میں غور و فکر یہ ہمارے مفسرین کا ایک موضوع رہا، مرکزی مضمون کیا ہے، کیا کیا مباحث آئے ہیں، جبکہ پارے صرف ایک ہماری سہولت کے لیے ایک تقسیم ہے، اور وہ ہے تلاوت کے چمن میں روزانہ ایک پارہ پڑھ کر انسان ایک مہینے میں پورا قرآن مجید کی تلاوت مکمل کر سکتا ہے، اس کی تقسیم میں مضامین کا لحاظ نہیں ہے۔ چنانچہ بعض جگہ تو ایسا ہوتا ہے کہ ایک بات چل رہی ہے اور ایک جملہ ادھر مکمل ہوا، اس سے بالکل متصل جملہ جو ہے وہ آگے اگلے پارے میں آ رہا ہے۔ پندرواں پارہ تو اکثر لوگوں کو یاد ہوگا، سورہ کہف اکثر لوگوں کو یاد ہے، پڑھتے ہیں، تو پندرویں پارے کا آغاز جہاں ہوتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کی گفتگو چل رہی ہے، حضرت خضر اعتراض کر رہے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے حضرت خضر کے ایک عمل کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، اس پر جواب جو ہے حضرت خضر کا وہ اگلے پارے میں آ رہا ہے۔ حضرت موسیٰ کا اعتراض ادھر ہے، جواب حضرت خضر کا ادھر۔ تو یہ جو ہے تقسیم ہماری جو ہے پارے کی اس قسم کی ہے کہ جس پہ مضامین کا اکثر آپ کو دیکھتے ہیں کہ لحاظ نہیں رہتا، صرف حجم اتنا پورا ہو جائے کہ 30 حصے ہوں۔ یہ جو ہم نے مطالعہ قرآن شروع کیا ہے اجتماع کے جمعہ میں ترتیب سے، اس کا آغاز سورہ قاف سے ہم نے کیا۔ سورہ قاف قرآن مجید کی آخری منزل ہے۔ جی ہاں، اس کے ساتھ ہی میں دوسری بات یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ صحابہ کے دور میں ایک تقسیم اور تھی سورتوں کے علاوہ، گروپنگ کی تھی کہ پورے قرآن کو انہوں نے 7 حصوں میں تقسیم کیا تھا، اس اعتبار سے کہ روزانہ ایک حصہ پڑھیں گے، ایک منزل پڑھیں گے تو ایک ہفتے میں پورے قرآن کی تلاوت مکمل ہو جائے گی۔ لیکن وہ جو تقسیم کی گئی اس کے اندر لحاظ رکھا گیا کہ سورتوں کی فصیل نہ ٹوٹے، حجم کے اعتبار سے تھوڑا سا امبیلنس ہو جائے، کیونکہ 30 پارے اگر ہم کہتے ہیں اور 30 پاروں کو آپ 7 حصوں میں تقسیم کریں گے تو 7 پارے سے کچھ اوپر ہر حصے کے اندر آئے گا، 4 پارے سے کچھ اوپر، 7 × 28، اور اس کے بعد جو ہے وہ 30 اگلے کو پھر 7 حصوں میں تقسیم کی گئی۔ لیکن یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہم دیکھتے ہیں کہ سورتوں کا لحاظ رکھا گیا، اس کی وجہ سے کوئی ایک منزل نسبتاً بڑی ہو گئی، کوئی دوسری منزل تھوڑی کم ہو گئی، لیکن سورتوں کو توڑا نہیں گیا۔ منزل کی ابتدا اور منزل کا اختتام کسی صورت ہی پر ہو رہا ہے، کسی صورت کے اختتام پر ہو رہا ہے، وہ فصیل اپنی جگہ برقرار۔ تو جو 7 منزلوں میں سے آخری منزل ہے وہ سورۃ قاف سے شروع ہوتی، اور اس کے اندر زیادہ وہ پہلو ہے جو قرآن مجید کا تذکیری پہلو، وعظ اور نصیحت کا پہلو، وہ دل کو نرم کرنے، گداس دل کے اندر پیدا کرنے والا، آخرت کا بہت زیادہ ذکر، جنت اور دوزخ کا بہت زیادہ ذکر، دنیا کی بے ثباتی کا بہت زیادہ ذکر۔ چنانچہ یہ ہمارے لیے وہ موضوعات ہیں کہ جو اصل میں جمعے کے موضوعات ہونے چاہیے، تذکیری موضوعات، کہ انسان دنیا کے مسائل میں کاروبار ہے، بزنس ہے، نوکری ہے، جاب ہے، کیلکولیشنز ہیں، حساب کتاب ہے، مادی دنیا، مادی مسائل، مادی جھگڑے، ذرا ان سے الگ ہو کر اب ذرا روحانی بات، آخرت کی بات، قرآن کے وعظ اور نصیحت، اس سے فائدہ اٹھائے، ہفتے میں ایک دفعہ اگر بیٹھے تو صحیح۔ اب وہاں زیادہ علمی مباحث چھیڑنے کی بجائے موعظت والی باتیں، دل کو نرم کرنے والی باتیں، حقیقی ایمان کو جاگزی کرنے والی باتیں۔ چنانچہ اس پہلو سے یہ آخری جو منزل ہے اس کا خاص مقام ہے، اور اس میں سورہ قاف کے بارے میں تو آتا ہے جس سے ہم نے شروع کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بالعموم خطبہ جمعہ میں جو قرآن مجید کی آیات پڑھ کر اس سے جو نصیحت اور وعظ فرمایا کرتے تھے وہ سورہ قاف ہی کی آیات ہوتی تھی۔ چنانچہ بعض صحابہ کی طرف سے یہ بات کی آئی کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی خطبہ جمعہ سن سن کر سورہ کاف یاد ہو گئی ہمیں، اس لیے کہ آپ ہر مرتبہ اسی کا ذکر کر رہے ہیں، اسی کے ذریعے سے وعظ اور نصیحت فرما رہے ہیں، اسی کی آیات تلاوت فرما رہے ہیں. تو بہرحال اس سورہ کاف سے ہم نے آغاز کیا تھا. پہلی سات صورتیں جو ہم نے پڑھی سورہ کاف اور اس کے بعد، وہ ساتوں مکی صورتیں، سورہ کاف ہے، اس کے بعد سورہ طور ہے، بلکہ سورہ زاریات ہے، پھر سورہ طور ہے، پھر سورہ نجم ہے، پھر سورہ قمر ہے، پھر سورہ رحمان ہے، پھر سورہ واقعہ. اس کے بعد مدنی صورتوں کا سلسلہ شروع ہوا اور 10 مدنی صورتیں اکٹھی آ رہی ہیں. ان میں سے پہلی مدنی صورت جو طویل تر ہے، سورہ حدید، اس کا مطالعہ ہم کر چکے ہیں. اور اب بقیہ مدنی صورتیں جو ہیں 9، یہ 9 کی 9 صورتیں 28 پارے میں شامل ہیں. پورا 28 پارا ان 9 صورتوں پر مشتمل ہے. سورہ مجادلہ سے آغاز ہوتا ہے اور سورہ تحریم پر ختم ہوتا ہے. 29 پارے سے پھر مکی صورتوں کا آغاز ہوتا ہے، وہ آخر تک مکی صورتیں چلتی ہیں. یہ ایک موٹی سی تقسیم تھی. اور مکی صورتوں کا اور مدنی صورتوں کا فرق بھی واضح ہو چکا ہے، صرف میں تھوڑا سا اس میں اشارہ کر دوں گا. اصل ایمانیات اور توحید یہ موضوع ہے رسالت اے سچ مکی صورتوں کی، آخرت. مدنی صورتوں کے اندر شریعت بھی ہے، احکام بھی ہیں، مسلمانوں کو خصوصی ہدایات بھی ہیں. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جدوجہد تھی، انقلابی جدوجہد، اللہ کے دین کو غالب اور قائم کرنے کی، اس کے حوالے سے رہنمائی بھی ہے. پھر اس جدوجہد میں ایک آپ کے ساتھی دست و بازو تھے، محمد رسول اللہ والذین معہ، وہ صحابہ کرام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور جو آپ کے ساتھی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، یہ جو ایک جماعت بنی جس کو قرآن حزب اللہ کہتا ہے، ان کے اوصاف کیا ہے، ان کے جذبات کیا ہیں، ان کے ایمان کی کیفیت کیا ہے، وہ کیسے ہر پکار پر بڑھ کر لبیک کہتے ہیں، جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ گرے وہاں اپنا خون بہانے کو سعادت سمجھتے ہیں، ایک وہ جماعت ہے، اس کے اوصاف بیان ہو رہے ہیں. لیکن مسلمانوں ہی میں سے ایک گروہ وہ ہے جو یہود کا ایجنٹ بنا ہوا ہے، دنیا داری اس کے جو ہے دل میں سے نکلی نہیں ہے، اور دنیا داری کی وجہ سے وہ اپنے مفادات کی حفاظت کے لیے یہود سے دوستیوں کی پینگیں بڑھاتے ہیں، ان سے تعلقات رکھتے ہیں، اور آہستہ آہستہ اس کی وجہ سے ایمان زائل ہو رہا ہے اور نفاق اندر جو ہے نفاق ڈیرا لگا لیتا ہے. اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جد و جہد کے رستے کی بہت بڑی رکاوٹ ہیں حضور کی صف میں، مسلمانوں کی صفوں میں. ان کو بے نقاب اس لیے بھی کیا گیا کہ قیامت تک یہ ایک ایلیمنٹ جو ہے وہ رہے گا، جب بھی دین کا کوئی کام ہوگا مسلمانوں ہی میں سے ایک طبقہ اس کی مخالفت کرے گا، لہذا اس کے لیے بھی رہنمائی جو ہے ہمیں تفصیلی دے دی گئی. اور جس جس قسم کی رکاوٹیں، مشکلات، تکلیفیں اس جد و جہد میں، غلبہ اور اقامت دین کی جد و جہد میں آ سکتی ہیں، کسی بھی جد و جہد میں، وہ ساری رکاوٹیں، تکلیفیں، مشکلات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آئی ہیں، اور ان کے حوالے سے واضح رہنمائی اور گائیڈنس ہمیں قرآن مجید عطا کرتا ہے. اس لیے کہ یہ دین قیامت تک جانا تھا، اور قیامت تک اس دین کی اقامت اور اس کے غلبے کی ذمہ داری مسلمانوں پر ہے. سچے وفادار اس کام کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں گے، جان مال اس کے رستے میں قربان کریں گے، لیکن مسلمانوں ہی کی صفوں میں ہوں گے جو ان کے سب سے بڑے دشمن بن کر اس رستے میں روڑے اٹکائیں گے. چنانچہ قرآن مجید محض ایک کتاب مقدس ہی نہیں ہے، اور اس کے اندر صرف کچھ اصولی باتیں ہی نہیں ہیں، قدم قدم پر رہنمائی، بالخصوص مدنی صورتوں میں مسلمانوں کے لیے رہنمائی. مجھے والد محترم رحمہ اللہ کے وہ الفاظ یاد آ رہے ہیں کہ یہ مینول ہے اسلامی انقلاب کا، قرآن مجید اسلامی انقلاب کا مینول ہے. کیا کیا سٹیپ آتے ہیں، کس سٹیپ پر کیا مشکلات ہیں، ان کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، ان کے ساتھ جو ہے کیسے نبرد آزما ہونا ہے، کیا کیا مسائل آئیں گے، ظاہر بات ہے یہی تو مینول کیا ہوتا ہے کہ سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو گائیڈنس دی جا رہی ہوتی ہے، یہ مشکل بھی پیش آ سکتی ہے، یہ رکاوٹ بھی آ سکتی ہے، یہ بھی مخالفت ہوگی، اس طریقے سے بھی ٹانگ اڑائی جائے گی. اور اس میں مسلمانوں کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے، سچے مسلمانوں کا، اور ان کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، یہ ساری چیزیں اس قرآن کا حصہ ہیں جسے ہم نے صرف کتاب مقدس سمجھا ہوا ہے. کہ بس برکت کے لیے بس گھر کے اندر رکھ لو یا دکان کے اندر رکھ لو، اس کے علاوہ اس کی کوئی افادیت ہمارے ہاں ہے ہی نہیں. یہ حقیقتاً انقلاب کا مینول ہے، یعنی اس کے اندر اتنی ڈائمنشنز ہیں لیکن انقلاب کا مینول بھی یہی. چنانچہ یہ جو اگلی صورتیں آ رہی ہیں اس میں اس پہلو سے آپ کو بڑی رہنمائی ملتی ہے. منافقین، ان کی ریشہ دوانیاں، ان کی سازشیں، مسلمانوں کے اندر انتشار فکری پیدا کرنے کے ان کے طریقے، ہتھ کنڈے، ان سب کو بے نقاب کر کے اور کیسے اس کو ہینڈل کیا جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سچے اہل ایمان کو اس کے بارے میں رہنمائی اور گائیڈنس، یہ بہت اہم موضوعات ہیں جو اب آنے والے ہیں اور یہ ہر مسلمان کے لیے بڑی اہمیت رکھتے ہیں. ہر وہ مسلمان جو واقعی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا وفادار ہے، جو اس مشن کو آگے لے کر بڑھنا چاہتا ہے. چنانچہ یہ میرے اور آپ کے لیے رہنمائی ہے، یہ کوئی 1400 سال پرانے قصے نہیں ہیں، یہ اساطیر الاولین نہیں ہے کہ جو صرف مقدس الفاظ کا مجموعہ نہیں ہے کہ اس کے ذریعے ہم کچھ برکت حاصل کر لیں اور فیض پائیں اور اس کے علاوہ اس میں کوئی افادیت کا پہلو نہ ہو، بلکہ یہ تو ہما پہلو اس کے اندر افادیت ہے. سورہ مجادلہ کا آغاز ایک واقعے سے ہو رہا ہے، اس میں بھی شریعت کے اعتبار سے ایک رہنمائی تھی. کیونکہ اب یہ معاملات چلیں گے تو کچھ چند اصولی باتیں مزید درج کر دوں. دیکھیں، مکی قرآن، قرآن مجید کا 2/3 ہے، 65% آپ کہہ دیں، 60-65% جو ہے وہ مکی قرآن ہے، لیکن اس میں شریعت کے تفصیلی احکامات ہیں ہی نہیں. ساری بات کس کی ہو رہی ہے؟ ایمان کی ہو رہی ہے، شرک کی نفی کی ہو رہی ہے، رسالت کی ہو رہی ہے، آخرت کی ہو رہی ہے، انبیاء اور رسولوں کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہے، اللہ کی قدرتوں کا ذکر ہے، تفصیلی شریعت نہیں ہے. شریعت کا وہ حصہ جو بالعموم انسان کو جتنا کہ ہر شخص کو دیا گیا، فالہمہا فجورہا وتقواہا، خیر اور شر کی ایک تمیز، نیکی اور بدی، حیوان اور انسان میں جو ممیز جن چیزوں سے امتیاز ہوتا ہے، اس میں انسان کے اندر بہرحال خیر اور شر کی ایک تمیز ہے، اس کے اندر ایک کانشنس ہے، ضمیر ہے، وہ اسے بتاتا ہے کہ یہ کام تم نے جو کیا یہ ٹھیک ہے، یہ جو کام کیا یہ غلط ہے. چاہے جو غلط کام تم نے کیا اس میں تمہیں دنیاوی فائدہ حاصل ہوا اور بہت حاصل ہوا، اور تم دوسروں کو اپنے غلط دلائل سے مطمئن بھی کر رہے ہو، اندر سے دل کہہ رہا ہے کہ تم نے غلط کیا، اس کا تمہیں حق نہیں تھا. اسی کو ذرا اجاگر کر کے ایک درجے تک بیان کیا گیا، سورہ انعام میں بھی آیا، توحید ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے، یتیم اور کمزور طبقات کے ساتھ حسن سلوک ہے، اور یہ ہے کہ پورا تولنا ہے، وزن میں کمی بیشی نہیں کرنا، اخلاقی تعلیمات، موٹی موٹی اخلاقی تعلیمات. مکی حصے میں، یعنی ہجرت مدینہ سے پہلے جو قرآن نازل ہوا، اس میں شریعت کے تفصیلی احکامات نہیں ہیں، موٹی موٹی اخلاقی تعلیمات جو تمام نبیوں اور رسولوں کی ہدایت جو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے نو انسانی کو عطا کی تھی، اس کا وہ حصہ رہی ہے مستقل. اس کے بعد میں اب تفصیلی رہنمائی حاصل ہوئی، ایک شریعت، ایک معاشرہ، اسلامی معاشرہ، اس کے اصول کیا ہوں گے، کون سی ویلیوز ہیں جن کو پروموٹ کیا جائے گا، کون سے منکرات اور برائیاں اور خرابیاں ہیں جن کو سٹیٹ ڈر سے اکھاڑے گی، یہ سٹیٹ کا ذمہ ہوگا. اب یہ ہیں وہ چیزیں جو اسلامی معاشرے کی تشکیل میں بڑی فیصلہ کن حیثیت کی حامل ہیں. پھر پورا معاشرتی نظام جو ہے وہ کیسا ہوگا، طلاق، نکاح، عدت، رضاعت، یہ سارے مسائل، ان میں تفصیلی رہنمائی کیا ہے، معاشی معاملات، سیاسی معاملات، یہ جو سارا معاملہ ہے، یہ اب آپ دیکھتے ہیں کہ مدنی قرآن کے اندر یہ باری تھوڑے تھوڑے عرصے کے بعد ایسے احکامات آتے رہے جن سے ایک اسلامی معاشرہ جو ہے اس کے خد و خال سامنے واضح ہوتے چلے گئے، لوگوں کے اندر خود بھی جذبہ پیدا ہوا. جب ایمان راسخ ہو گیا اور فطرت اپنی صحیح مقام پر آ گئی ہے، انسانی فطرت وہ پوچھ رہی ہے، یا سرون کان الخمر والمیسر، اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں، ابھی تک کوئی حکم نازل نہیں ہوا لیکن انسانی فطرت انسانی کہہ رہی ہے کہ یہ چیزیں غلط ہیں، تو کیا یہ جائز ہے؟ یا سلون کان الخمر والمیسر، اس سے تو بڑی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، ہمیں نظر آ رہی ہیں. قل فیہ ما اثم کبیر و منافع للناس. اب آہستہ آہستہ اس بارے میں رہنمائی دینی شروع کرتی ہے، ایک ایک چیز کے بارے میں جو ہے، یا تو براہ راست حکم آ رہا ہے بغیر پوچھے، اور بہت سی چیزیں لوگ پوچھ رہے ہیں اس کے جواب میں شریعت کے احکامات واضح ہو رہے ہیں. چنانچہ ایک ایسا ہی معاملہ تھا کہ ایک ایسی سچویشن پیش آئی کہ جو عرب کے معاشرے کی جو آبائی رسومات اور رواج تھے اس کے حوالے سے ایک خاتون نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ میرے شوہر نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے اور میں اس پر چاہتی ہوں کہ اللہ کی طرف سے رہنمائی آئے. وہ کیا تھا؟ وہ زہار کا معاملہ تھا. چنانچہ میں پہلی آیت کا ترجمہ کروں گا، اس کے ذمن میں یہ بات واضح ہوگی کہ قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها. سورت کا آغاز ہو رہا ہے ان الفاظ سے براہ راست. یقیناً اللہ تعالی نے اس خاتون کی بات سن لی ہے کہ جو آپ سے جھگڑا کر رہی تھی اپنے شوہر کے بارے میں، بحث مباحثہ کر رہی تھی اپنے شوہر کے بارے میں. وہ تشتکی اللہ، اور وہ فریاد کر رہی تھی اللہ سے. واللہ یسمع تحاورکما، اللہ تعالیٰ آپ دونوں کی یہ گفتگو اور محاورہ اور بحث جو ہے اس کو سن رہا تھا. یعنی وہ خاتون جو آ کر حضور سے بحث مباحثہ کر رہی ہیں، ایشو کیا تھا؟ ان کے شوہر نے ایک جملہ کہا، اس کو کہتے ہیں عربی میں وہاں پر معمول زہار کہتے ہیں شریعت میں، کہ بیوی کو یہ کہہ دینا کہ تم میرے لیے ایسی ہو جیسے میری ماں. اب کسی وقت غصے میں آ کر کہہ دیا. اب عربوں کے اندر رواج یہ تھا کہ اگر کسی نے ایسی بات کہہ دی تو اب وہ عورت ہمیشہ کے لیے اس پر حرام ہے، اب دوبارہ نکاح بھی نہیں، یعنی نکاح تو ٹوٹ گیا ہی، ٹوٹ ہی گیا، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں، تا حیات دوبارہ نکاح ہو ہی نہیں سکتا جیسے ماں سے نہیں کبھی ہو سکتا. اب یہ چیز جو ہے عرب رواج کے مطابق ایسے چلی آ رہی تھی. یہ سچویشن ایک مسلمان خاتون کے ساتھ ہوئی اور وہ حضور کی خدمت میں آئی. اس کی جو فطرت ہے اور اس کے اندر کی آواز یہ کہہ رہی ہے کہ کہنے سے کوئی تو ماں تو نہیں بن جاتا، اور اس بنیاد کے اوپر ہمیشہ کی تفریق ہو جائے، بچے الگ رول رہے ہوں، بیوی الگ رول رہی ہو، اندر کی پکار یہ ہے. چنانچہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کر بحث کر رہی، اور حضور فرماتے ہیں کہ ابھی اس بارے میں کوئی حکم نازل نہیں ہوا. اور وہ کہتے ہیں کہ میں تو اپنے اللہ سے فریاد کر رہی ہوں کہ وہ میرا مسئلہ حل کرے. اب اللہ تعالیٰ نے اتنے اہتمام سے جو اس کا ذکر کیا، تو اس میں بہت سے سبق ہیں ہمارے لیے. کہ اس خاتون نے آ کر یہ نہیں کہا کہ اسلام جو ہے یہ تو ہمیں کچھ بتا ہی نہیں رہا، اور یہ تو چیزیں ایسی ہیں، کوئی شکایت اس طرح کی نہیں تھی، اعتماد تھا کہ اللہ تعالیٰ میری رہنمائی کرے گا، اور میں اپنے میرے دل میں جو کچھ ہے میں دوسروں سے نہیں بیان کر رہی کہ میرا مسئلہ جو ہے یہ تم حل کرو، تم حل کرو، تم فلاں کرو، میں تو آئی ہوں اللہ کے رسول کے پاس اور اللہ سے کے سامنے فریاد نہیں کرائی. یہ ہے طرز عمل. اس کے برعکس منافقین کا کیا طرز عمل ہوتا تھا؟ کوئی آیت ایسی نازل ہوئی جو انہیں ناگوار گزری، اب اس کے حوالے سے ایک پروپیگنڈا شروع کر رہے ہیں، نچلے طبقات میں جا کر باتیں پھیلا رہے ہیں. اگر ان کی عقل کو سمجھ میں نہیں آئی وہ بات، وہ حکم، تو حضور کی خدمت میں حاضر ہونے کے بجائے اس کے حوالے سے لوگوں کے انتشار فکری کا ذریعہ بن رہے ہیں، الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں. اور یہ ایک مومنہ صادقہ جو ہے، اللہ تعالی نے ان کو یہ مقام دیا کہ قرآن مجید میں ان کا تذکرہ آ گیا، اور قیامت تک کے لیے اب اس کا ذکر جو بھی پڑھے گا قرآن ان کا ذکر آئے گا. چنانچہ یہ خولہ بن کے سالبہ اوس بن سامت انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہیں، ان کی اہلیہ تھی. اور اوس بن سامت کون ہے؟ وہ حضرت ایک اور بہت معروف صحابی ہیں، ان کا نام نہیں آ رہا، ان کے بھائی ہیں، ان کا ذکر بہت زیادہ آتا ہے حدیث میں. بہرحال یہ انصاری صحابی ہیں، انہوں نے کسی غصے میں آ کر کہہ دیا. ان کی اہلیہ جو ہیں وہ خولہ بن تسالبہ، وہ پہنچ گئی حضور کے پاس. جی عبادہ بن سامت، عبادہ بن سامت جو ہیں ان سے بہت سی احادیث مروی ہیں، اور وہ مشہور انصاری صحابی، ان کے بھائی ہیں اوس بن سامت، ان کی اہلیہ تھی. اور وہ آئیں، اور اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ نے سن لی وہ بات جو وہ کہہ رہی تھیں اور جو آپ کے ساتھ جھگڑ رہی تھی یا مجادلہ کر رہی تھی، یہ لفظ مجادلہ اگرچہ تھوڑا منفی سنس میں آتا ہے جیسے جھگڑنا، لیکن اچھے سنس میں بھی آیا ہے قرآن مجید میں. ایک تو یہ مقام بھی اپنے اندر بتا رہا ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو مذمت کے انداز میں نہیں کہا بلکہ ایک طرح سے ان کی حوصلہ افزائی کی ہے، وہ اپنا کیس پیش کر رہی تھی آپ کے سامنے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب فرشتے آئے اور انہیں خبر دی کہ ہم جا رہے ہیں قوم لوط کے پاس اور اللہ کی طرف سے عذاب کا فیصلہ ہے، ہم اس عذاب کو، اس فیصلے کو نافذ کرنے کے لیے جا رہے ہیں قوم لوط کی طرف، تو حضرت ابراہیم نے ان سے جو ہے پھر بڑی بحث کی تھی. یجادلنا فی قوم لوط، اس نے ہم سے بڑا بحث مباحثہ کیا قوم لوط کے بارے میں، جس کی زیادہ تفصیل جو ہے وہ تورات میں آتی ہے، کہ حضرت ابراہیم نے کہا کہ میرا پیغام رب تک پہنچاؤ کہ اگر وہاں 50 آدمی بھی نیک ہوں تو اس عذاب کو ٹال دے. تو روایات میں آتا ہے کہ فرشتوں نے جواب دیا کہ نہیں، وہاں تو 50 بھی نہیں ہے، اچھا 40 ہی آدمی نیک ہوں تو بھی عذاب جو ہے خدا کے لیے ٹل جائے. اب یہ وہ عذاب کا فیصلہ اللہ کی طرف سے صادر ہو گیا، وہ تو امپلیمنٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، درمیان میں رکے حضرت ابراہیم کے پاس خوشخبری دینے کے لیے انہیں حضرت اسحاق کی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک بیٹا عطا کرے گا اسحاق. اب وہ کہے پھر نہیں، اچھا چلو 30 بھی ہوں تب بھی میری اللہ سے گزارش ہے اور میری بات وہ ہے اللہ تک پہنچا دی جائے. کرتے کرتے 5 تک آ گئے، بتایا گیا اتنے بھی نہیں ہیں. تو وہاں اللہ تعالیٰ نے اس پورے واقعے کا ذکر بڑے اختصار کے ساتھ قرآن میں کیا. یجادلنا فی قوم لوط، ابراہیم نے ہم سے بڑا جھگڑا کیا، بحث مباحثہ کیا قوم لوط کے بارے میں. ان ابراہیم لحلیم نواہ منیب، یقیناً ابراہیم انتہائی حلیم الطبع، انتہائی نرم دل، انتہائی اللہ کی طرف متوجہ رہنے والے تھے. یعنی اللہ نے ان کا ذکر مدح میں کیا ہے، ستائش میں کیا ہے. یہ جھگڑا جو ہے یہ مجادلہ منفی نہیں تھا، اللہ کے آگے ایک فریاد تھی. تو اسی طرح کا معاملہ یہ بھی ہے کہ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، جو آپ سے بحث کر رہی تھی اپنے شوہر کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ نے ان کی بات سن لی. واللہ یسمع تحاورکما، اللہ تعالیٰ آپ دونوں کی گفتگو کو سن رہا تھا، اور پھر اللہ نے اس پر حکم بھی نازل فرما دیا آگے، ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ سب کو سننے والا ہے دیکھنے والا. اب یہاں پر فیصلہ آ گیا شریعت کا، ابھی تک اصول چل رہا تھا جاہلیت کا قانون. فیصلہ کیا ہے؟ الذین یظاہرون منکم من نسائہم، تم میں سے جو لوگ اپنی عورتوں کے ساتھ ظہار کر بیٹھے، ظہر، ظہر کہتے ہیں پیٹھ کو، اور عام طور پر وہ کہا کرتے تھے انت علیہ کا ظہر امی، تو میرے لیے ایسی ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ، یعنی جس طرح میری ماں مقدس ہے کہ میں اسی طریقے سے اب تو میرے لیے ماں کی جگہ ہے. یہ گویا ایک طلاق دینے کا ایک انداز کہہ رہے ہیں یا جو بھی ہے. تو الذین یظاہرون منکم من نسائہم، جو تم میں سے اپنی عورتوں کے ساتھ ظہار کر بیٹھے، انہیں اپنی ماں کہہ دیں، ما ہن امہاتہم، تو وہ ان کی مائیں نہیں ہو جایا کرتی ان کے کہنے سے. اصولی بات، ان امہاتہم عند اللہ ولدنہم، ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے انہیں جنا ہے، جن کے بطن سے وہ پیدا ہوئے ہیں، ماں صرف وہ. یعنی یہ صرف ہمارے اپنے کچھ بنائے ہوئے تصورات ہوتے ہیں جن کا حقیقت سے تعلق نہیں ہوتا، لیکن بہرحال ہے حرکت بڑی ہی نامناسب. اسی لیے آگے فرمایا وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا، یقیناً جو یہ بات کہتے ہیں اس قسم کی وہ بہت ہی ناگوار بات ہے اور بالکل جھوٹ ہے. بیوی کو ماں کہہ رہے ہو، کیا اس نے جانا ہے تمہیں؟ جھوٹ ہے. اور اس جگہ پر اس لفظ کا اطلاق کرنا، ماں ایک مقدس لفظ ہے، اس کا اطلاق یہاں کرنا، یہ بڑی بھونڈی حرکت، بڑی ناگوار بات. تو ان چیزوں کو اپنی جگہ رکھو. یہی معاملہ ہوا تھا منہ بولے بیٹے کا، سورہ احزاب کے شروع میں یہ مضمون آ چکا ہے، وہ بھی مدنی سورت ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارث کو اپنا بیٹا بنایا تھا، منہ بولا بیٹا، اور وہاں پر آ گیا کہ نہیں، منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں بن سکتا، وہ بیٹا نہیں ہے، وہ آپ کا دینی بھائی ہے. تو وہ ایک ایشو تھا، کسی کے زبان سے کہنے سے نہ کوئی بیٹا بن جاتا ہے، نہ زبان سے ماں کہنے سے کوئی عورت ماں بن جاتی ہے. تو یہ ہے ایک حقیقت جو واضح طور پر اللہ تعالیٰ، اس نے سب کو پیدا بھی کیا ہے اور تمام قانون بنانے کا حق بھی اسی کو ہے، اور وہ جو کچھ کرتا ہے اس سے زیادہ حق بات ہو نہیں سکتی، چنانچہ اس نے دو ٹوک فیصلہ سنا دیا. وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، اللہ تعالیٰ یقیناً معاف فرمانے والا بھی ہے، بخشنے والا بھی ہے. وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ، اب چونکہ یہ بات بڑی نامناسب کی گئی ہے، ناگوار بات ہے، بھونڈی حرکت ہے، غلط حرکت ہے، جھوٹ ہے، لہذا اس پر ایک سزا ہے، اس کی اب ایک تلافی ہوگی، کمپنسیشن، کفارہ دینا ہوگا. وہ کیا ہے؟ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثم يعودون لما قالوا، وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے ظہار کر بیٹھے، انہیں اپنی ماں قرار دے دیں کسی بھی انداز سے، اور پھر وہ لوٹنا چاہیں اس بات کی طرف، اس سے کہ جو انہوں نے کہی ہے، ثم يعودون لما قالوا، یعنی اب وہ چاہتے ہیں کہ اس عورت کو بیوی کے طور پر بھی اپنے ساتھ رکھیں. فتحرير رقبة من قبل ان يتماسا، تو ایک غلام کو آزاد کرنا ہوگا ایک دوسرے کو ہاتھ لگانے سے پہلے، ٹچ نہیں کر سکتے اب جب تک کہ یہ کفارہ نہ ادا کریں کہ ایک غلام کو آزاد کر دیں، یہ کفارہ ہے. دیکھیے بعض جرائم وہ ہوتے ہیں کہ جن کی سزا اسٹیٹ دیتی ہے، چوری کی ہے اسٹیٹ آپ کو سزا دے گی، ایون یہ کہ کوئی شخص نماز نہیں پڑھ رہا، اس کے اندر بھی ہمارے ائمہ اربعہ کا فتویٰ یہی ہے کہ سٹیٹ اس کو سزا دے سکتی ہے، کوئی شخص نماز کا وقت ہے باہر نماز نہیں پڑھ رہا، نماز مسجد میں نہیں جا رہا. لیکن بعض جرائم ایسے ہوتے ہیں کہ جو سٹیٹ میں جسے ہم کہیں گے قابل دست اندازی پولیس نہیں ہوتے، وہ گھر کے معاملات ہیں، البتہ شرعی اعتبار سے وہ جرم ہے، وہ غلط حرکت ہے، وہ ناجائز ہے. چنانچہ ایسے بہت سے معاملات وہ ہیں کہ پھر ان کا پھر کفارہ رکھا جاتا. ایک شخص نے روزہ توڑ دیا، اس پر کوئی اسٹیٹ آپ کو سزا نہیں دے گی، اس کا کفارہ آپ نے ادا کرنا، رب کو راضی کرنا، رب کا حکم توڑا. اسی طریقے سے اس قسم کے جرائم جو ہیں اس کے اندر بھی اسٹیٹ لیول پر سزا نہیں ہے، البتہ کفارہ ہے جو ہر شخص کو صاحب ایمان ہے اسے خود ادا کرنا. ذالکم توعظون بہ، یہ وہ چیز ہے کہ جس کی تمہیں وصیت کی جاتی ہے، تاکید کی جاتی ہے، نصیحت کی جاتی ہے. واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین من قبل ان یتماسا، کسی کو دستیاب ہی نہیں ہے کوئی غلام، کوئی خود جو ہے وہ اتنا صاحب حیثیت نہیں ہے کہ اس کے پاس غلام ہو اس دور کے اعتبار سے، یا جیسے آج ہمارا معاملہ ہے وہ غلامی کی وہ شکل ہے ہی نہیں، پھر کیا کرو. فصیام شہرین متتابعین من قبل ان یتماسا، تو اب کفارہ اس کا کیا ہوگا؟ دو مہینے کے لگاتار روزے جس میں کوئی بریک نہ ہو. اور جب متتابعین کی بات آتی ہے بالکل لگاتار ہوں، تو جب ایک بھی بیچ میں مس ہو گیا تو پھر گنتی دوبارہ شروع کرنی پڑے گی. یہ بھی اتنا آسان کام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے پھر بھی اسے ایک سہولت آگے دے دی، فرمایا فمن لم يستطع، جو اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو، فإطعام 60 مسکینا، تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے. یہ ہے، اب ان میں سے کوئی ایک آپ کر سکتے ہیں، ایک کا آپشن تو ہمارے پاس اس وقت سرے سے نہیں ہے، باقی دو ہیں اور وہ دو جو ہیں ان میں سے بھی اختیار دے دیا. ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله، یہ اس لیے ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر یقین رکھو، پختہ یقین، تمہارا دل گواہی دے گا کہ یہی شریعت کا اصول سب سے بہترین ہے، یہی حق پر مشتمل ہے، اسی میں عادل ہے، اسی میں انصاف ہے، اسی میں رحمت ہے، اور اس سے ایمان اور یقین اور پختہ ہوگا. چنانچہ سورہ شورہ میں یہ آیت بھی ہے کہ کیا یہ مشرکین کے جو معبودان ہیں, ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین, جن کی یہ پوجا کرتے ہیں, جن کو یہ آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں, جن سے استغاثہ کرتے ہیں, جن سے جو ہے وہ دعائیں جو ہیں حاجات مانگتے ہیں, کیا انہوں نے بھی آج تک کوئی شریعت دی ہے, کوئی نظام دیا؟ ایک اللہ کے نمائندے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں, رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے ہیں, وہ آپ کو ایک ایک مسئلے کا حل بتا رہے ہیں, ایک بہترین دنیاوی نظام عطا کر رہے ہیں جس میں عادل ہے, جس میں انصاف ہے, جو فطرت انسانی سے قریب ترین ہے, جس میں خیر ہی خیر ہے. جن کو یہ پوچھتے ہیں, جن کو اپنا بابو سمجھتے ہیں, کیا انہوں نے آج تک کوئی نظام دیا, کوئی شریعت دی ہے؟ صحیح نہیں, بلکہ ہر قبیلے کے اپنے اپنے جو ہیں وہ کوئی دستور ہیں, کوئی اصول بنا دیے ہیں, آبا و اجداد سے چلے آ رہے ہیں, کوئی سسٹم نہیں, بس قبائلی روایات ہیں, اس قبیلے کی یہ روایت ہے, اس قبیلے کی وہ روایت ہے, اس کے قبیلے کی وہ روایت ہے. اس کے پیچھے کوئی لاجک نہیں, کوئی سینس نہیں, کوئی منطق نہیں, کوئی عقل نہیں, کوئی عدل نہیں. جبکہ یہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت نازل ہو رہی ہے, یہ سراپا رحمت ہے, سراپا خیر. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ, اور یہ سب اللہ کی مقرر کردہ حدود ہے, یعنی ان کو اگنور نہ کرو, اللہ کے حدود کو توڑو گے تو اللہ تعالیٰ انتقام لے گا. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ, اور اللہ تعالیٰ اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. ان الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم, بے شک وہ لوگ کے جو اللہ اور رسول کے ساتھ محاذ آرائی کرتے ہیں, اب یہ دوسرا کردار آ رہا ہے, یہ منافقین کا کردار, اللہ اور رسول کے خلاف محاذ آرائی, کہتے ہیں اپنے آپ کو مسلمان ہیں, لیکن کن کے ایجنٹ بنے ہوئے ہیں, کن کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں, کن کے فرنٹ لائن الائے بنے ہوئے ہیں, اللہ کے دشمنوں کے. کبتوا کما کبت الذین من قبلہم, یہ ذلیل ہوں گے جیسے کہ ذلیل ہوئے وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے, جنہوں نے یہ کردار ادا کیا اس سے پہلے بھی, وہ بھی ذلیل و خوار ہوئے تھے, یہ بھی ہوں گے. وقد انزلنا آیات بینات, اور ہم نازل کر چکے ہیں کھلے کھلے احکامات, واضح تعلیمات. وللکافرین عذاب مہین, اور ایسے کافروں کے لیے دردناک عذاب ہوگا. اب یہ مضمون اگلا شروع ہو رہا ہے, اور منافقین کے حوالے سے جو ان کی حرکتیں تھیں, اس پر انشاءاللہ اس کا مطالعہ ہم اگلے جمعے کریں گے. مطالعہ قرآن تو میں یہیں پر مکمل کر رہا ہوں, چند باتیں جو حالات حاضرہ سے متعلق تھیں, بلکہ ہیں, چند منٹ لوں گا انشاءاللہ. میں پچھلے جمعے حاضر نہیں ہو سکا تھا, جو اے پی سی ہمارے ہاں ہوئی ہے, کیونکہ وہ اس سے پچھلے جمعے سے پہلے ہو گئی تھی, اس پر تبصرہ یہاں نہیں ہو سکا. طالبان نے پاکستان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں, جس کی ہم بھرپور طور پہ تائید کرتے ہیں, یہ حقیقت ہے, یہ ہمارے لوگ ہیں اصل میں, اور ان کے اندر ظاہر بات ہے کہ لفظ طالبان کہہ کے جو ایک غلط فہمی پیدا کی جاتی ہے, اور جو انتشار فکری اس وقت پورے طول و عرض میں پایا جاتا ہے ملک میں, اس کی ہمیں احساس ہونا چاہیے, ادراک ہونا چاہیے کہ سارے ایک جیسے نہیں ہیں, بلکہ جو واقعی قبائلی ہیں وہ پاکستان کے اور اسلام کے وفادار رہے ہیں, ان کا ہمیشہ سے یہ کردار رہا ہے. اور اس عرصے کے دوران بھی آپ کو یاد ہوگا کہ جب بمبئی کا معاملہ ہوا تھا, اور یوں لگتا تھا کہ بھارت حملہ کرنے کے لیے پر تول رہا ہے, اور پیچھے امریکہ کی پوری پشت پناہی اسے حاصل تھی, لگتا تھا کسی بھی وقت سرجیکل اٹیک تو کسی بھی وقت ہو جائے گا, صبح شام اس کا انتظار رہتا تھا. اس وقت بھی انہی قبائلیوں نے طالبان نے کہا تھا کہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم پاکستانی فوج کے خلاف ہیں یا پاکستان کے خلاف ہیں, انڈیا کو پیغام دیا تھا, اگر تم نے کوئی حرکت کی ہے تو ہم پاکستانی فوج کے ساتھ مل کر تمہارا مقابلہ کریں گے. تو یہ ایک اس بات کو سمجھنا چاہیے, ہم اپنے بدترین دشمن جو حقیقتاً بدترین دشمن ہیں ان سے تو مذاکرات کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں, بلکہ انہیں موسٹ فیورڈ نیشن قرار دینے کے لیے تیار ہیں وہ جو کچھ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں, لیکن ان کے ساتھ مطالبات جو ہیں وہ بھی ہمارے لیے کوئی ناک کا مسئلہ بنا ہوا تھا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ان کے ساتھ مذاکرات ہو. تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے, اچھی بات ہے, مذاکرات ہی مسئلے کا حل ہے, اور اس بات کا ادراک کرنا چاہیے اور اعتراف کرنا چاہیے اور ماننا چاہیے کہ اس کے اندر بے شمار عناصر وہ ہیں جو ریمنڈ ڈیوس جیسے جو آپ نے خود ہی پھیلائے ہوئے ہیں, کھلی چھوٹ دے رکھی تھی پرویز مشرف نے بھی، اسلم بیگ بھی کہا کرتا تھا کہ یہ جو ظلم کیا اور بعد میں ثابت بھی ہو گیا، امریکہ جس جن کو بھی بھیج رہا ہے وہ پتہ نہیں اس سے امریکی ایجنٹ کے، وہ موساد کے آ رہے ہیں کہ وہ سی آئی اے کے آ رہے ہیں کہ وہ را کے آ رہے ہیں اس بیس میں، ان کی تو چیکنگ ہی نہیں ہو رہی، نہ ان کے سامان کی چیکنگ ہو رہی ہے، کھولا سارے دروازے کھلے، ان میں سے کسی کو پکڑنے کی کوشش کی جائے یا وہ کوئی کسی وقت قانون کی گرفت میں اپنی غلطی کی وجہ سے آ جائے تو فوراً مہمان ملک صاحب کا فون پہنچ جاتا ہے، چھوڑ دو، ہوتا رہا ہے کہ نہیں ہوتا رہا ہے؟ گن تو ان کا مچایا ہوا ہے سب سے زیادہ، کر تو امریکہ رہا ہے اور بھارت کر رہا ہے سب کچھ، بلوچستان میں بھی جو کچھ کر رہے ہیں پیچھے تو وہ ہیں۔ تو ان حقائق کو نظر انداز کر کے جب ہم یہ سارا ملبہ اس لفظ طالبان کے اوپر ڈال دیتے ہیں تو یہ سب سے بڑی ہماری حقیقت ناشناسی ہے اور انتہائی بے انصافی تھی، اس کو کلیئر کٹ واضح ہونا چاہیے۔ اور معلوم ہے ابھی بھی شام کے حوالے سے بھی معلوم ہوا ہے، ایک خبر آئی ہے کہ جیسے عراق نے امریکہ نے کیا، اپنے ہی لوگ جو ہیں وہ اس قسم کا جو ہے وہاں کے مجاہدین کا حلیہ بنا کر اور انہوں نے اس قسم کی شرارتیں کی ہیں کہ جس کی بنیاد پر امریکہ اور وہاں کے لوگ کچھ ایکشن لے سکے، تو پکڑے گئے کہ وہ تو خود برطانوی تھے، فوجی تھے، یہ حرکتیں کر رہے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا یہ خبر بڑی عام ہو گئی تھی، اس لیے کہ بات کھل گئی تھی۔ اسی قسم کی کاروائیاں اور اسی قسم کے جو ہیں جو ماسٹر مائنڈ جو اس وقت تھے ان سارے حرکتوں کے، اور یہی ہیں جنہوں نے پاکستان میں بھی گن مچایا، اب شام میں بھی اس قسم کی کاروائیاں کرنے کے لیے ان کو بھیج دیا گیا ہے کہ کرو تم، اور مجاہدین کے کھاتے میں ڈالا جائے، بظاہر ایسا ہو کہ مجاہدین نے کیا ہے ان کے بھیس میں کرو، اور تاکہ سارا ملبہ ان کے اوپر گرایا جائے، نزلہ گرایا جائے۔ یہ حرکتیں ان کی، یہ تو ظاہر بات ہے کہ اسلام کو مٹانے کے لیے وہ ہر سازش کریں گے، ان کے جو تھنک ٹینکس بیٹھے ہیں وہ کس کام کے لیے بیٹھے ہوئے، شیطانی ذہن اکٹھے ہوئے، ابلیس ان کا سب سے بڑا سربراہ ہے اور وہ ابلیس کی پوجا کرتے ہیں باقاعدہ۔ یہ ہے سارا معاملہ، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان کے یہ شہری جنہوں نے پاکستان کا ہمیشہ دفاع کیا ہے، یہ جتنا کچھ آپ کے پاس کشمیر ہے یہ بھی انہی کا دیا ہوا ہے، اصل میں تو اللہ کی عطا ہے لیکن انہی کے ذریعے ملا تھا، ورنہ تو ہم سارے سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ چنانچہ ان کو اپنا سمجھ کر ان سے مذاکرات کرنے چاہیے، اور ہم اس کی بھرپور تائید کرتے ہیں، مذاکرات ہی آخری حل ہے، اور آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے جو سازشیں ساری دنیا کر رہی ہے اس کو سیبوتاج کرنے کی، اس کے لیے آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے، یہ بہت اہم ایشو ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے ہر چیز کو طالبان کے کھاتے میں ڈال کر، چاہے وہ ہم وہ جیسے کراچی میں بھی ہوا تھا اور بھی کئی جگہوں پر ہوتا ہے، حملہ ہوا، اخبار میں خبریں آ گئی، خود کچھ حملہ ہے، حملہ آور کا سر مل گیا، اس نے جیکٹ پہنی ہوئی تھی، اس کا یہ حلیہ تھا، چوتھے پانچویں دن پتہ لگا وہاں تو کیمرے بھی لگے ہوئے تھے کہ یہ تو ڈسٹ بن کے اندر ایک ریموٹ کنٹرول بم جو ہے اس کے ذریعے ساری کاروائی کی گئی تھی۔ لیکن اتنی تفصیلات اخبار آپ کو دے دیتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کوئی اس کے اندر کوئی غلط بیان نہیں ہو سکتی ہے، اور سب نرا جھوٹ۔ اور فائدہ رحمان ملک صاحب کو تھا، اور اب ان کی جگہ چودھری نثار بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہر واقعے کو خودکش حملے کا رنگ دے دو تاکہ آپ کے اوپر سے ذمہ داری اتر جائے، خودکش حملے کا تو ہمارے پاس کوئی حل ہے ہی نہیں، انتظامیہ تو بھی بس ہے کیا کر سکتی ہے، لہذا آپ کے اوپر سے اتر گیا بوجھ۔ اور دوسرا جو ہمارے اصل دشمن ہیں ان کی سازش پوری ہو جائے کہ ہر ایسا غلط کام طالبان کے کھاتے میں جائے۔ یہ ہے، ان چیزوں میں ہماری آنکھیں کھلی رہنی چاہیے، الحمدللہ کی اپروچ اچھی ہے اور رہے، کیونکہ یہ بھی یاد رہے کہ سوات آپریشن سے پہلے اس وقت بھی حکومت میں ہائی لیول پر یہ طے ہوا تھا، پارلیمنٹ کے لیول پر یہ طے ہوا تھا، ان کیمرہ بھی میٹنگ ہوئی تھی، حاصل یہ تھا کہ ان کے ساتھ مذاکرات کریں گے، فوجی ایکشن نہیں کریں گے، لیکن پھر سب کچھ ایک طرف ڈال کر فوجی ایکشن شروع کر دیا، یہ نہیں ہونا چاہیے، پھر اس کے نتائج وہی نکلیں گے جو پھر نکلے تھے، لیکن وہ جو نتائج نکلے ہیں وہ بھی ہمارے سامنے نہیں ہیں۔ اصل میں حقیقت کے اعتبار سے میں آپ کو بتا دوں، جو آپریشن جہاں ہوئے ان علاقوں میں، وہاں کے لوگوں کے جا کے قریب سے دیکھیے فوج کے بارے میں کیا جذبات رکھتے ہیں، وہ پاکستان کے بارے میں اب کیا جذبات رکھتے ہیں، اس لیے کہ ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا ہے بے گناہ لوگوں کے ساتھ، یہ تو بہت بڑی سازش تھی۔ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے پاکستان. دوسری بات یہ کہ شام کا ایشو جو ہے وہ بھی چل رہا ہے آج کل. بظاہر تو تھوڑا سا معاملہ ڈھیلا پڑا ہے لیکن بہرحال روس ڈٹ چکا ہے شام کے ساتھ اس کی حفاظت کے حوالے سے. اور یہ جو ہے اور جنگ اخبار کی خبر ہے کہ القاعدہ کی فضائیہ کا رول ادا کرنے کا الٹیمیٹم دیا ہے رشیا نے. اگر امریکہ نے حملہ کیا تو رشیا جو ہے وہ القاعدہ کی فضائیہ بن کر مقابلہ کرے گا. اب ظاہر بات ہے کہ القاعدہ کے نفس سے تو وہ سب سے زیادہ چڑھتے ہیں وہ لوگ. تو یہ ہے کہ ایک بڑی کھلی دھمکی ہے کہ جو رشیا نے دے دی ہے. لیکن مسلمانوں کا ہمدرد نہ روس ہے نہ امریکہ ہے. اور امریکہ جو کچھ کر رہا ہے وہ تو صرف اور صرف اسرائیل کے مفاد میں کر رہا ہے. اس نے عراق پر حملہ کیا تھا تو بھی صرف اسرائیل کا مفاد تھا اصلا. افغانستان پر چڑھ کر آیا تو وہ بھی اسرائیل کے مفاد میں. وہ میں نے اس پر تفصیلی تقریر کی ہے اور وہ چھپی ہوئی موجود ہے کہ کیا کیوں اسے آنا پڑا افغانستان میں. اصل مسئلہ اسرائیل کا ہے اور پاکستان بھی ٹارگٹ اگر ہے تو اسرائیل کی وجہ سے ہے اور ہیں ہم ٹارگٹ. چنانچہ ان کو اور ان کی جو ہے ان کی ساری اسٹریٹجی اس انداز سے ہے کہ مسلمان آپس میں لڑ کر کمزور سے کمزور ہو جائیں اور اس پورے خطے میں وہ جو مرزا جی ہیں وہ پھر نلیوں میں پھر رہے ہیں اور وہ اسرائیل ہیں. کوئی ان کو چیلنج کرنے والا نہ ہو. مسلمان اس درجے جو ہیں وہ چنانچہ اسی اسٹریٹجی پر وہ عمل کر رہے ہیں, آپس میں لڑانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور جہاں اسرائیل اور اسرائیل بہرحال ابھی تک ڈٹرمنڈ ہے کہ اس شام پر حملہ ہونا چاہیے, اس کی تسلی نہیں ہو رہی اس سے. اور ابھی تک امریکہ اس کا غلام ثابت ہوا ہے, اس میں بھی کوئی شک نہیں. لہذا ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب خارج از امکان ہے, لیکن فی الحال ابھی لگتا ہے کہ وہ جو کشیدگی کی فضا تھی وہ تھوڑی سی کم ہوئی ہے. اور شام نے بھی تسلیم کر لیا ہے کہ کیمیکل ویپن ہم کسی عالمی ادارے کے حوالے کر دیں گے. اور اس طریقے سے امریکہ کی جو ہے وہ تھریٹ اس کے جواب میں یہ کاروائی اس کی تسلی کے لیے کریں گے. لیکن بہرحال ابھی ہمیں دیکھنا ہے آگے کیا ہوتا ہے. آخری جو بڑی جنگیں ہیں بہرحال حدیث میں تو ذکر ہے کہ اس کا نقطۂ آغاز شام کی سرزمین ہی بننے والی ہے اور پھر اس کے بعد وہ اگلا دور شروع ہوگا. ابھی اس میں اس سٹیج تک پہنچنے میں بھی کتنا وقت ہے ہم تعین سے اور تیقن سے نہیں کہہ سکتے, لیکن بہرحال پورا سفر نوع انسانیت کا اسی رخ پر بڑھ رہا ہے. ہم انشاءاللہ اگلا جو سیمینار ہوگا ہمارا اکتوبر کے پہلی اتوار وہ شام کے ایشو کے اوپر انشاءاللہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. پھر زیادہ تفصیل سے گفتگو اس وقت ہوگی. اللہ تعالی ہمیں دین کو صحیح سمجھنے اور صحیح اسپرٹ کے ساتھ دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے.